نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. انیسویں پارے کا آخری پاؤ اور بیسواں پارا مکمل تلاوت کیا گیا. اللہ رب العزت نے آج جو آیت سب سے پہلے تلاوت کی گئی اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام بھی نبی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے خوب نوازا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسخر کر دیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو پگھلا دیا اور لہن داؤدی بھی مشہور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ملک، جو سلطنت، جو حکومت عطا فرمائی، نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی نہ آئندہ کبھی کسی کو دی جائے گی. ایسی حکومت کہ ہوا پر بھی حکومت تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، انسان بھی ان کے تابع تھے، پہاڑوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی. اور جو ان کا تخت تھا وہ اتنا عظیم الشان تھا کہ اس میں انسان اور جنات کے علاوہ مختلف قسم کے پرندے بھی ہوتے تھے، جس کا جن میں سے ایک کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. اور ہوا ان کے تابع تھی، جب چاہتے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تخت دنیا کے کسی بھی گوشے میں آ اور جا سکتا تھا، بما اپنے تمام امائزین حکومت. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولنا، جانوروں کی بولیاں بھی سکھلائی خصوصیت کے ساتھ. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بھی کہا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جاتا تھا تو اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جانور بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے گئے، جب وہاں پر پڑاؤ کیا اترے تو غالباً پانی کی ضرورت محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد میں یہ خوبی اور صفت رکھی ہے کہ جہاں وہ پانی ہوتا ہے وہاں سے کھدائی شروع کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پانی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو طلب کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے، جب سلیمان علیہ السلام جب اس میدان میں اور اس علاقے میں اترنے لگے تو وہاں جو چیونٹیاں تھیں، کیونکہ ان کا بھی ایک نظام حکومت اور انسانوں سے بہت زیادہ مشابہ، ان کے یہاں بھی باقاعدہ ملکہ بھی ہوتی ہے ان کی حکومت کو چلانے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور ہوتے ہیں جو باہر سے اناج اکٹھا کرتے ہیں سردی اور گرمی میں مختلف طریقوں سے، تو ان کے یہاں بھی بڑی زبردست حکومت ہوتی ہے چونٹیوں کی. اور عجیب و غریب نظام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں نے تو اپنا تجربہ ایک دفعہ کیا، اس کو میں اثر دوں. ایک دفعہ میں ویسی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی وہ اپنے بل سے کافی دور تھی تو وہ وہاں سے گزری، تو ایک مکھی تھی مری ہوئی، وہ میں نے اس کی طرف کر دی تو اس نے اس کو سونگا اور اس کو لے جانے کی کوشش کی. میں نے اس کا پر جو ہے وہ دبا دیا انگلی سے تو وہ لے جانا سکی. تھوڑی دیر اس نے کوشش کی لیکن جب نہیں لے جا سکی تو اس کے بعد وہ تیزی سے واپس مڑی. میں دیکھتا رہا کہ کہاں جا رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سوراخ بل پر گئی، بل میں داخل نہیں ہوئی. وہیں سے اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ وہیں سے واپس پلٹی. اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ موٹے موٹے چونٹے جو وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں اور چونٹیاں بھی ساتھ میں، تیزی کے ساتھ قطار اندر قطار اس طرف کو وہاں روانہ ہو گئی جہاں وہ پہلے پہنچ چکی. اور اس کے بعد آ کے انہوں نے سب نے مل کر اس مکھی کا دیا پانچا کیا پکڑ کے لے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو زبان بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں. اب آپ دیکھیے چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، اس میں ہر سب چیزیں. کس نے اس میں روح پھونک دی؟ کچھ سوچے آدمی اپنے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیسے قادر مطلق ہیں کہ چھوٹی سی چیونٹی ہے اس میں آنکھ بھی ہے اس میں کان بھی ہے, آخر اس نے جا کے کچھ آواز تو دی ہوگی نا, ایسے تو نہیں پتا چلا ان کو فوراً اتنا بڑا لشکر چلا آیا پیچھے پیچھے, تو کچھ کہا ہوگا, کیا کہا ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں. تو بہرحال اس کی بولی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دکھائی. جب وہاں اترنے لگے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے یہ کہا, نمل, اللہ تعالیٰ نے یہ وادی نمل کہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ چیونٹیوں کی وادی تھی, بستی تھی. قالت نملتنی, ایک چیونٹی نے یہ کہا کہ یا ایھا النمل, اے چیونٹیو ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون, اگر سلیمان اور اس کے لشکر کو پتا بھی نہیں چلے گا تم اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہو کہ تمہیں وہ اپنے پیروں تلے رون دیں گے, انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کتنی جو ہے وہ جانے ہلاکت میں پڑ گئیں. تو یہ چونٹیوں کی ملکہ نے ایک اعلان کیا. تو فتح بستہ مذاحکم من قولیہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور ہنسی آ گئی ان کو. وقال ربی اوزعنی, تو اس سے پہلے کہ وہ چونٹی کو مخاطب کرتے سب سے پہلے اللہ کا شکر کیا اس نعمت پر کہ اللہ یہ نعمت آپ نے عطا فرما دی کہ اس کی زبان میں سمجھ رہا ہوں. تو اس لیے کہا وقال ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدین, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نعمت پر جو ان پر اور ان کے والدین پر اللہ نے کیا تھا. وانا عمل صالحا ترضا, اور ایسے اعمال کی بھی توفیق دی اللہ نے ان کو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں جس سے وہ خوش اور راضی ہوتے ہوں, تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے. وانا عمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرمانی ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے نیکوں کے رجسٹر میں ہمارا نام اگر لکھ لیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. جہاں نیک جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی چلے جائیں گے, جہاں متقی جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. آسان سا راستہ یہی ہے کہ بھائی کسی کی انگلی پکڑ لو, کسی کی انگلی پکڑ لو, ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار, ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو آتے جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے قوی اور مضبوط ہے, بس اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے اور ہمارا ہم اللہ سے مل لیں, تو ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں, جنہیں معرفت حاصل ہے اللہ کی, آدمی ان کی انگلی پکڑ لے, انشاءاللہ جہاں وہ جائیں گے ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے. تو اس لیے یہاں پر دیکھیے وادخلنی برحمتی کا فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندے اور صالح بندوں میں ہمیں داخل کیا, اس پر انہوں نے شکر ادا فرمایا. یہاں تو اب آگے ذکر نہیں ہے, لیکن میں نے بعض دوسری کتابوں میں پڑھا کہ اس میں لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور پوچھا کہ تو نے یہ حکم کیوں دیا, تو اس نے کہا کہ اسی لیے کہ تاکہ ہم ہلاکت میں نہ پڑے, اپنی جان بچانا فرض ہے, تو ہم نے بھی اپنی جان بچانے کا حکم دیا کہ بھئی بچو اس سے پہلے کہ لاؤ لشکر سمیت آپ آ جاؤ. پھر ایک اور بھی سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل, کہا کہ اس وقت میں ہی افضل ہوں, اس لیے کہ آپ تخت پہ بیٹھے اور میں آپ پہ بیٹھی ہوں. عقل مند تھی بہت کیوں, کہا کہ ویسے تو افضل آپ ہی ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ میں برتر ہوں, اس لیے کہ آپ تو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی, تو بہرحال میری حیثیت زیادہ ہوئی. تو بہرحال اور بھی اس قسم کے سوال و جواب بعض جگہ پر لکھے ہوئے ہیں, یہاں پر اس وقت وہ پورے مقصود نہیں ہے سنانا. آگے پھر اس پرندے کا ذکر ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا, فقدت طیر, پرندہ موجود نہیں تھا. فقال ما لی لا اری الہدہد, تو سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اس کی تلاش کی, کہا ہدہد کہاں گیا, ام کان من الغائبین, وہ غائب ہے. اور پھر ساتھ میں یہ کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ, اگر وہ آ گیا تو اس کو میں سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا, او لے آتی ہے سلطان مبین, یا پھر کوئی غائب ہونے کا کوئی معقول عذر پیش کرے. اس سے یہی پتہ چلا کہ بغیر اطلاع کے کہیں نہیں جانا چاہیے. جب آدمی بغیر اطلاع کے چلا جاتا ہے تو دوسروں کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی فلاں شخص کہاں گیا, اور بعض اوقات یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا, ہزار قسم کے وسوسے دل و دماغ میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں گیا, کہہ کے چلا جاتا تو پریشانی نہ ہوتی. اس لیے یہ بھی ایک ادب بتا دیا کہ کہیں جائے تو بتا کر جائے. اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرے جس سے دوسرا تشویش میں مبتلا ہو جائے. ابھی نماز کے دوران ایک صاحب جو سامنے آ گئے تھے, تو کبھی سامنے آتے تھے, کبھی چھپ جاتے تھے, کبھی آتے تھے, تو اس سے میرا دماغ جو ہے بالکل تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کون ہے کیا ہے, اور زبان پر جو ہے وہ اس سے میں سمجھ لیجیے کہ بڑی مشکل سے ذہن کو قابو میں رکھ کر تلاوت کی. اب جو بھی اس کو کام تھا چھپا رہتا, لیکن جب سلام پھر جاتا پھر آ جاتا, لیکن آنا جانا شروع جو سامنے کیا تو اس سے ذہن میں پورے چار رکعتوں میں تشویش رہی جانے کے بعد بھی. اس لیے ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور جس سے ذہن میں خواہ مخواہ میں بٹاوش پیدا ہوں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیا بات. تو بہرحال تھا مکسا غیر بعید, تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر دیکھا کہ حدود چلا آ رہا ہے. من سبع بنا بعین یقین, اور اس نے آگے کہا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, میں ملک سبا سے آ رہا ہوں اور وہاں پر میں نے ایک قوم کو دیکھا اور اس قوم کی جو سربراہ تھی وہ عورت کی ملکہ بلقیس وہاں کی ملکہ تھی. انی وجدت امراتن تملکہم بہتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. دو تین باتیں کہیں, ایک بات تو یہ کہی کہ وہاں جو حکمرانی جس کی ہے وہ ایک عورت کی حکمرانی, دوسری بات یہ کہی کہ وہ مالدار بہت, من کل شیء یعنی دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے, اور تیسری بات یہ کہی کہ اس کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے. ولہا عرش عظیم, اس کا تخت بہت ہی بڑا ہے. اور وہ قوم کرتی کیا ہے, وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, سورج کی پوجا کرتے ہیں, یعنی سورج کے پجاری ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر, اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے. تو بہرحال یہ اس نے اطلاع دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, قال سننظر اصدقت ام کذبت, اصدقت ام کنت من الکاذبین, سچا ہے یا جھوٹا اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. چنانچہ اسی کے ہاتھ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا, اس کے گلے میں ڈال دیا یہ جو بھی طریقہ اختیار کیا, اور کہا کہ جاؤ یہ رخا لے کے اس کے پاس جاؤ. اب یہ گیا, فنظر ماذا یرجعون, اور دیکھنا کہ وہ کیا کہتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اس کے پاس بھیجا, اس خط کا مضمون کیا تھا اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. جب وہ خط اس ملکہ کے پاس پہنچا تو قال, کہا, یا ایہا الملأ, اے قوم کے سردارو, انی القی الی کتاب کریم, ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی مہربان خط جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے. انہ من سلیمان, یعنی اس خط کا مضمون آگے یہ ہے, انہ من سلیمان, یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اللہ کے نام سے اس کی ابتدا کی گئی ہے جو بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور آگے کیا ہے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, بلندی مت دکھا, بڑائی مت جترا, اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جا, یعنی مسلمان ہو جا اور بڑائی مت دکھا, تکبر مت کر, بس اتنا کا خط لکھا اور یہ بھیج دیا. بہرحال اس میں کچھ آداب بھی ہیں خطوط کے بھی, جب آدمی خط لکھے تو کس طرح لکھے, آج ہمارے ہاں یہ آداب بھی سکھائے نہیں جاتے, ورنہ سب سے پہلے خط میں سب سے پہلے من فلاں ہونا چاہیے, کس کی طرف سے ہے یہ, تاکہ کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ خط کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے, ایسا نہ ہو کہ پورا خط پڑھنے کے بعد آخر میں منشی صاحب کا نام لکھا ہو کس نے بھیجا ہے. سب سے پہلے خط میں شروع میں اپنا نام لکھ دینا چاہیے اور اللہ کے نام سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. بہرحال آگے پھر اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ یا ایہا الملأ افتونی فی امری, فتویٰ دیجئے, تم سب صاحبان فتاویٰ ہو, بتاؤ کیا فتویٰ ہے تمہارا اس بارے میں, جو خط آیا ہے تو میں کیا کروں. ما کنت قاطعتنا حتی تشهدوا, قالوا نحن اولو قوۃ, سب کہنے لگے ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں, اولو باطی شدید, بہت جھگڑالو بھی ہیں, اگر جنگ کا زمانہ آ گیا تو ہمیں تم دیکھو گی کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بل امرو الیہ, لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے, تنظری مادہ تامری, ہم دیکھیں تو کیا حکم کرتی ہے, یعنی اگر تو جنگ کا کہے گی تو ہم جنگ کے لیے بھی حاضر ہیں, ہم طاقتور لوگ ہیں, فوج ہے ہمارے پاس, لیکن حکم تو تیرا ہی چلتا ہے, اس لیے جو حکم دے گی ہم تیار. قالت ان الملوک, تو بڑی حکمت اور دانائی کی بات کہی ملکہ بلقیس نے, کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا, جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کسی بستی میں, افسدوها, تو وہاں پر فساد پھیلاتے ہیں, وجعلوا عزت علیہا اذلہ, اور وہاں کے جو بڑے بڑے سردار اور چودھری ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم لڑنے مرنے والے ہو سب کچھ ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوئے اور ہمارے ملک میں وہ داخل ہو گئے تو انہوں نے فساد بھی پھیلانا ہے اور ہمارے ملک کو زیر و زبر بھی کر دینا ہے. جو آج عزت والے ہیں وہ ذلت والوں ذلت میں تبدیل ہو جائے گی ان کی عزتیں. وقت ادالی کا فرون اور وہ ایسے ہی کریں گے. تو اس لیے میں ایک تدبیر کرتی ہوں، تدبیر یہ ہے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہے یا واقعی اللہ کا نبی ہے. چنانچہ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، رشوت بھیجتی ہوں. ہدیہ یہاں پر رشوت ہی سمجھ لیجئے، ہدیہ بھیج رہی ہوں. ہدیہ یہاں پر بھی بھیجے جاتے ہیں بڑے بڑے سرکاری افسران کے پاس، گھروں پہ ہدیہ پہنچتے ہیں، تو اس وقت نے ہمیں وہاں پہنچانا، لہٰذا گھر پر ہی پہنچائے جاتے ہیں. تو اس ملکہ نے یہ کیا کہ ہدیہ بھیجا، اور ہدیوں کے اندر جو تفاصیل ہیں وہ بہت زبردست. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہم و گمان سے بہت زیادہ بڑھ کر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو جو بھیجا کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اس نے بہت کچھ بھیجا. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اب دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ ہم بھیجیں گے تو وہ کیا سلوک کرتے ہیں اور واپسی میں جواب میں کیا کہتے ہیں. اگر تو دنیاوی بادشاہ ہے کوئی تو یہ مال و دولت دیکھ کے ریچھ جائے گا کہ بہت سارے ڈالر آ گئے، بھائی اب تو سجدہ کر لینا چاہیے، ڈالروں کی بارش ہو گئی، بہت زیادہ ہمارے پاس جمع ہو گیا خزانے کے اندر بھی، لہذا اب تو کم از کم مخالفت نہ کریں. فنا ذرا تم بھی مہر جو دنیا بھی بادشاہ ہوگا تو یہی کام کرے گا. لیکن فلما جا سلیمان، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قاصد آئے مال وال لے کر بہت، قال اتمدوننی بمال، کیا تم اس مال کے ذریعے سے ہمیں رجانا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو ہمیں دیا تم سے بہت زیادہ، لے جاؤ واپس. بلن تم بے حدیے تم تفرحون، اپنے ہدیوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہو جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ رشوت، لے جاؤ اس کو، جو مقصد ہے وہ پورا کرو. اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں؟ اگر قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے. دیکھیے ایک زمانہ یہ بھی تھا مسلمان للکارتا تھا، آج کافر للکارتا ہے، اور ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. ایسے سرنڈر ہوتے ہیں جیسے کتا تم دبا کے ہوتا ہے، جب ایک کتا دوسرے کتے سے سرنڈر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، نیچے اپنے پچھلے حصے کو جھکا لیتا ہے اور تم دونوں ٹانگوں کے بیچ میں دباتا ہے، اس طرح جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب چونکہ وہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا ہے ان سب کے پاس، اس لیے اس کے یہی دم جو ہے وہ اندر چلی جانا علامت ہوتی ہے کہ بھائی میں بھاگنے کو تیار ہوں. ارجع الیہ، واپس چلے جاؤ. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ایسے لشکر کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں تمہاری طرف کہ جو واپس نہیں پلٹے گا پھر. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انتہائی ذلیل کر کے نکالیں گے وہاں جو بھی ہیں. یہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں تو دیکھیے، میں نے کہا تھا قرآن مجید کو واقعاتی کتاب نہیں ہے، یہاں اب اس کو آگے سلیمان علیہ السلام کے جواب میں اس نے کیا 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 نہیں کیا اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، درمیان میں سارے واقعات حذف کر دیے گئے. البتہ دوسری دیگر کتابوں میں، اسرائیلی روایات میں دیگر اس سے تفصیلات ملتی ہیں، لیکن اس کا ہمیں سچا اور جھوٹا ہونا معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا بیان کر دینا بھی جائز ہے جب تک کہ وہ ہمارے عقائد سے نہ ٹکرائیں، اور نہ بیان کرنا بھی جائز ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں. اس لیے یہ بات چونکہ درمیان میں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا معاملہ یہ کیا کہ اپنے پاس جو جنات بیٹھتے تھے ان میں سے بڑے جن کو کہا، بلکہ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تخت اس کے پاس ہے جس کی تعریف اس پرندے نے کی ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس ہونا چاہیے، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو وہ تخت میرے پاس لے کے آئے؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں کا جو بڑا عفریت تھا، ہمارے یہاں بھی اردو میں کہتا ہے بہت بڑا عفریت ہے بھائی، دیو بھوت، بہت بڑا جو عفریت ہوتا ہے اس کو، یعنی ایسا کہ جس سے سب ڈر جائیں، تو عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا عفریت تھا، بہت بڑی بلا تھی وہ، اس نے یہ کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی کہ میں وہ تخت لے کے بھی حاضر ہوتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں جو ہوں بہت قوت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، جیسا ہوگا ویسا کا ویسے ہی لاؤں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجلس برخاست ہونا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس سے بھی کوئی جلدی لا سکتا ہے؟ تو قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ نے جس کو کتاب کا علم دیا تھا، بعد نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم تھا آصف بن برخیہ جس کا نام تھا، اور بہت نیک آدمی تھے, جنوں میں سے تھے. تو ان لیکن یہاں اللہ نے چونکہ کوئی نام نہیں لیا اس لیے ہمیں بھی ضرورت نہیں. بس ایک شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں آئے گا, اور یہ کہتے سامنے موجود. کیا قوت تھی اور کتنی طاقت اللہ نے دی تھی اپنی ایک مخلوق کو. قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان علیہ السلام اللہ نے مجھے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ آپ کی یہ پلک جو اوپر ہے ابھی جھپکے گی نہیں کہ وہ تخت میں لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما راہ مستقرا, جب انہوں نے سامنے اس تخت کو دیکھ لیا, یعنی ادھر کلام ختم ہوا ادھر تخت آ گیا اور سامنے موجود تھا. تو چونکہ نبی نے کہا قال هذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ وہ فضل ربی نہیں ہے جو آج کل مشہور ہے, کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی. یہ اپنے زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا. اب تو بہت زیادہ, اب تو بغیرتی کے ساتھ رشوت کھاتے ہیں. اس زمانے میں شرم و حیا تھی, بہت چوری چھپے کسی اکا دکا کسی نے کھالی کھالی. اب تو انتہائی بغیرتی, بے شرمی, ڈھٹائی, جو بھی لفظ کہہ دو وہ کم سے کم ہے, کم سے کم تر لفظ ہے, اور سب جانتے بھی ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے اپنے اس زمانے میں لکھا تھا, بڑے بڑے اعلیٰ مکانات کو دیکھ کر کہا کہ کمائی کی رشوت سے اکثر بنے. اکثر کا لفظ کہا اس لیے کہ ممکن ہے کسی نے اپنی محنت سے بھی بنایا ہو, بھائی سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے. اس لیے کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی, لکھا ہوتا نا ہاضا من فضل ربی, الحمد للہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. فضل نہیں ہے بلکہ وہ عذاب اور ببال کا سبب ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال نبی تھے, آپ نے فوراً یہ کہا کہ ہاضا من فضل ربی, یہ تخت کا موجود ہونا, اتنی قوت اور قدرت کا مالک ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کا مہیا ہو جانا, دیکھیے یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنے سارے پیارے مسلمان اللہ تعالیٰ نے نیک صالح مسلمان سننے کے لیے دے دیے, یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو گروہ عاشقاں مل جائے, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک جماعت مل جائے, تو آوان و انصار بھی تو کتنی مددگار ہوتے ہیں. تو یہ سب مدد ہی تو اللہ تعالیٰ کی, تو اس لیے اس پر بھی شکر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ایسے آوان و انصار بنا دے, ایسے افراد پیدا کر دے جو اس کے ساتھ معین اور مددگار بن جائیں, اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑی نعمت. ورنہ خل خدا نہ کرے یہی دشمن ہو سارے کے سارے, بیٹھ کے بات کوئی بیان کر سکتا ہے, پھر وہی بات ہو جائے گی جیسے شاعر غزل سنا دے اور اس کے بعد پھر روک لے اس کو کہ بھائی تو جا کہہ رہا میری بھی سن کے جا. ایک ایک آدمی اگر سب مجھے سنانے شروع کر دیں جتنی دیر میں آپ کو سناتا ہوں تو پھر رات یہیں ہو جائے گی ساری, شاید دن بھی یہیں گزر جائے, کیونکہ ایک گھنٹے کے حساب سے لگا دیں 24 آدمی سے تو زیادہ ہے بھائی, ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق دے دیتے ہیں, یہ بھی اس کا کرم. آپ سنتے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر کچھ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کا احسان. تو اس پر جتنا ہم شکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن نقطے کی بات ہوتی ہیں, اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ہم غور کریں, ہمارے حضرت ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں کہ دیکھو آج جو تمہیں حضرت حضرت کہتے ہیں, اگر کل وہی کہیں کہ بڑا خبیث آدمی ہے, دو چار اور الٹی سیدھی بات کہیں تو ساری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی کہ نہیں. تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ بعد میں جناب کوئی حضرت کہنے والا نہیں بلکہ سب گالیاں اور لان تان کر رہے ہیں, تو بتائیے یہ پھر نعمت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی یا نہیں. تو اس لیے کتنی بڑی نعمت, اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے, اور جتنا شکر کریں گے انشاءاللہ اللہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے ہر اعتبار سے. تو بہرحال فرمایا قال هذا من فضل ربی, اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ نے نعمتیں کیوں کی ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. دیکھیے یہ نبی ہی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بھائی ہم اس پر, اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, اچھا مکان دیا ہے, اچھی بیوی دی ہے, اور نیک بچے دیے ہیں, اور نیک جو ہے وہ صالح قسم کے اس کو مزدور مہیا کر دیے ہیں, کاریگر عطا فرما دیے ہیں, اس کے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو بتائیے یہ شکر کی چیز ہے یا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما, نبی فرما رہے ہیں کہ لیبلونی, تاکہ وہ مجھے آزمائے اس مال کے ذریعے سے, اسباب کے ذریعے سے, اشکر و مکفور, کہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. پھر جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا الحاظ اللہ کے صاحب یہ سب میری قوت کے بل بوتے ہیں، دیکھو میں کیسا طاقت کروں، گردن اکڑ جاتی. لیکن نبی یہ بات بتاتا ہے کہ نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے اکڑنے کا. جتنا اللہ کا انعام زیادہ ہو اتنی تمہاری گردن جھکتی چلی جائے. جتنے اللہ کے انعامات ہمارے اوپر آتے رہیں، جس طریقے سے ایک درخت جس پر پھل ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، پھلدار درخت جھک جاتا ہے، لیکن جس درخت پہ کوئی پھل نہ ہو وہ اکڑتا اوپر چلا جاتا ہے. لیکن کبھی اگر طوفان آتا ہے تو کس طریقے سے ٹوٹتا ہے اوپر درخت. تو اس لیے جس کے پاس کچھ پھل ہوتا ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو وہ جھکتا ہے ہمیشہ. متوازے آدمی جھکے گا کیونکہ اس کے پاس نعمت، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اکڑتا ہے خام خام. تو ایسے اکڑو سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه. دیکھیے آگے یہ بات ہی بتا دی کہ شکر کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ شکر کرنا کیا اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے ہم اگر شکر کریں گے؟ یہ شکر کرنا ہمیں ہی فائدہ پہنچائے گا. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإنه غنی کریم. اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے تمہارے شکر سے، اللہ کو کسی کی شکر کی حاجت نہیں ہے. ہم اگر سارے مل کے بھی اللہ ایک شخص کی عبادت نہ کرے تو ہماری عبادتوں کا محتاج بھی نہیں، اور ساری دنیا مل کے اس کی عبادت کرے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے، اسے ہمیں توفیق دے دیتا ہے اپنی بندگی کرنے کی، اپنے آگے سر جھکانے کی. اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. قال نکیر الحا شاہ. بہرحال یہ درمیان میں جملہ کہا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی اس تخت کی حالت تبدیل کر دو، سامنے کا حصہ پیچھے کر دو، پیچھے کا حصہ آگے کر دو، یعنی چیزیں تو اسی تخت کی رہیں لیکن آگے پیچھے کر دو ساری. دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ کتنی عقل مند ہے. فلما جاءت، جب وہ آئی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے آ گئی. یہ درمیان سے سارے واقعات دیکھے حذف کر دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا، قیل آہا کذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کانہ ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہی ہے. جواب بھی ایسا دیا کانہ ہو، گویا کہ وہی ہے، ایسا ہی نہیں ہے گویا کہ وہی ہے. جواب دیکھیے کیسا عمدہ دیا، سوال جتنا عمدہ تھا ویسا ہی جواب بھی عمدہ دیا گیا. یہ اس کی عقل کی دلیل تھی کہ انتہائی باکمال عورت تھی، عقل مند عورت تھی. یہ نہیں کہا کہ میرا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ گویا کہ وہی ہے. کانہ ہو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا. کافر کے پاس بھی تو علم ہوتا ہے، اب اس علم سے وہ چاہے تو دنیا حاصل کرے چاہے دین حاصل کرے، بس فرق ہوتا ہے. بعض علم وہ ہوتے ہیں، علوم ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، بعض علوم وہ ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے جغادری وہ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں، بہت علم ہوتا ہے ان کے پاس. آپ قرآن مجید سے چاہیں تو ان سے بحث کر لیں، بڑی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، لیکن اول درجے کے گمراہ ہوتے ہیں. اور قرآن نے خود کہا اس قرآن کے ذریعے یزلو بھی کثیر و یادی بھی کثیرا، بعض کو ہدایت دیتے ہیں بعض کو گمراہ کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں گمراہ بھی ہوتے ہیں. اللہ نے جن کے نصیب میں گمراہ ہونے لکھا گم، لیکن نصیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس لیے اس کا نصیب ایسا ہے، ورنہ تو اس کے اپنے عمل ہی کی وجہ سے ہے. تو بہرحال وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. پہلے وہ قوم کافر میں سے تھی، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا کہ خود جو ہے وہ جیسے بہت دور کچھ کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک بہت بڑا حوض تھا جس کو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، اور اس کے اوپر پھر شیشہ جو ہے وہ لگایا ہوا تھا. شیشہ اس طریقے سے تھا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ شیشہ ہے. چنانچہ جب اس کو کہا، پورا اس کا پورا جو پانی تھا، کہیں سے راستہ نہیں تھا اس کے سوا جو پانی کے سوا آئے، تو اس نے یہ سمجھا کہ حوض ہے بہت بڑا، اس لیے اس نے اپنے جو کپڑے تھے ان کو اونچا کیا تاکہ میں اس پانی میں قدم رکھوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وکشفت عن ساقیہا، اس کی پنڈلیاں جو ہے کھل گئی، یعنی کپڑا جو اس نے اٹھایا تاکہ پانی میں قدم رکھے، تو قال انہ صرف ممرد من قواریر، کہا کہ ارے بھائی یہ تو شیشہ ہے، کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی آؤ. بتانا یہ تھا کہ روب ڈالنا مقصود تھا اس کے اوپر، کہ بھائی تیرے پاس مال و دولت بہت ہے، تو نے بہت کچھ کیا لیکن یہ سب کچھ تو نہیں کیا. تو یہ مال و دولت کا روب جو تھا اس کا خناس دماغ سے نکالنا مقصود تھا، کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا بیچتی ہو، دیکھو اللہ نے کتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے پاس اسلام بھی ہے، یعنی دولت اسلام سے ہی مالا مال ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے عطا فرمائی ہے کہ تمہارے پاس بھی نہیں تھی۔ تو چونکہ وہ رعب اور دبدبا اس کے اوپر ڈالنا مقصود تھا اور اس کے لاؤ لشکر پر، تو اس لیے یہ انہوں نے صورت اختیار کی۔ تو اس کے بعد وہ اس نے فوراً کہا کہ قالت ربی انی ظلمت، دیکھیے اثر ہوا فوراً، کہا ربی انی ظلمت، اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ میں مال و دولت کے اندر پھنسی رہی اور اسلام کی دولت سے جو ہے میں غافل رہی۔ واسلم تو ماں سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی، یہ کہہ کے مسلمان ہو گئی۔ تو بہرحال اس واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ آگے مزید اس میں چونکہ بہت سارے چیزیں تھیں، نعمت کی قدر دانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، اسی لیے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق، ان سے محبت، ان میں اپنا آپ کو لکھوانا کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے، اس کی بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا اور کوشش بھی کرنا۔ خالی دعا بھی کافی نہیں، دعا تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس طرح کبھی نیک بندوں کے پاس جاتے ہی نہیں، ان کے پاس جاؤ، اٹھو، بیٹھو، کچھ صحبت اختیار کرو، تب پتہ چلے گا ہمیں اچھے اور برے کا۔ کسی کی برائیاں ہی برائیاں ہمیں سامنے سنتے ہیں، لیکن جا کے کبھی دیکھو بھی تو صحیح، کبھی جا کے خود دیکھو گے تو پتہ چلے گا اچھائیاں یا برائیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرمائے اور ایسی ہدایت عطا فرما دے کہ جیسی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، صلحاء کو عطا فرماتے ہیں اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، اے اللہ اس پر کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں، اسی لیے تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو درجات عالیہ سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان کو بھی نواز دیجیے، جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی نواز دیجیے، دوستوں کے دوستوں کو بھی نواز دیجیے۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ مبارک ساعات ہیں، مبارک جگہ ہے، بابرکت مقام ہے، اس مقام پر ہم آپ سے اے اللہ طلب فرماتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے اس مبارک موقع پر، اس بابرکت جگہ کی وجہ سے اے اللہ ہماری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں رشتے ہر حال عطا فرما، وہ ساتھ سے عطا فرما۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے جو اس دنیا میں جا چکے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے، جنت کے راستے کو آسان فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے۔ ہماری خواتین کو بھی اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دے، اے اللہ فحش کاموں کو دور فرما دے، بے حیائی اور منکرات سے ہماری حفاظت فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو راتیں آنے والی ہیں اپنے فضل خاص سے، ان راتوں کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما، وہ راتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ وہ دن عطا فرما، وہ لمحات اور ساعتیں عطا فرما۔ اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ان کی بچیوں کے رشتے نہیں آتے، یا بعض رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا بعضوں کے رشتے آئے ہوئے بھی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے، عافیت کے رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو مشکلات ہیں انہیں حل فرما دیجئے، انہیں مشکلات کو دور فرما دیجئے، آسانیوں کے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے بچیوں کو، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے، اے اللہ انہیں خوشگوار زندگیاں، ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بہت سی ہماری خواتین، بہت سے ہمارے مرد بہن بھائی ہمارے پریشان ہیں اپنی زندگیوں سے، اپنی ازدواجی زندگیوں سے۔ اے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، اور سب کو دین پر چلنے والا بنا۔ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، مبارک وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔